Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Tuesday after Asr Salah, 11th of Ramadan, 31st of July, 2012. Anyone can go through good or bad times. The death of Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu. The virtues of the Meher. The Quranic verses revealed 21 times for Omar radiallahu ta'ala anhu. Omar radiallahu ta'ala anhu had a loan of 84,000 dinar at the time of his death. The grave welcomed Omar radiallahu ta'ala anhu to get in. A valuable gift from the wife of Kisra to the wife of Omar radiallahu ta'ala anhu. The bayan is presented by Hazrat Maulana Yunus Palanpuri Shahib Damat Barakatuhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. قابل احترام بھائیو, دوست اور بزرگو, دین کا وجود بغیر قربانیوں کے وجود میں نہیں آتا. جان کی قربانی, مال کی قربانی, جذبات کی قربانی, یہ آدمیوں کو یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, تب جا کر یہ دین حاصل ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. تواصو بالحق تواصو بالصبر, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھئی تم دین کا کام کرو, کچھ تو کچھ حالات آئیں گے, کبھی اچھے حالات آئیں گے, کبھی برے حالات آئیں گے, آزمائیں گے اللہ تعالیٰ. ہم 5 روپے کا مٹکا خریدتے ہیں, تمہارے یہاں کینیڈا میں پتہ نہیں مٹکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہمارے ہندوستان میں تو ہوتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں 10 روپے کا 15 روپے کا مٹکا ہوتا ہے, آدمی ٹھوک ہو جا کے دیکھتا ہے کبھی کہیں سے پانی لپ تو نہیں ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز آدمی خریدتا ہے کسی جگہ سے, آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے کبھی چیز ٹھیک ہے کہیں چیز خراب تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی جنتیں ہم تم کو دیں گے, جہنم سے ہم تمہیں بچائیں گے, دنیا میں کامیاب کریں گے, مرنے کے بعد کامیاب کریں گے, تو ہم بھی ٹھوک بجا کے دیکھیں گے. کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی غریبی, کبھی فقیری, کبھی امیری, کبھی بیماری کی بیماری. کہ ایوب علیہ السلام 17 سال تک بیمار رہے, ہیں کون کے نبی. یعنی ایک مضمون یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی پر اگر کوئی نامناسب حال آئے تو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں. کہ اچھے حالات اور برے حالات, یہ دو حالات ہیں, اچھے حالات اور برے حالات. تو اچھے حالات اچھوں پر بھی آتے ہیں اور اچھے حالات بروں پر بھی آتے ہیں. گنہگار ہے لیکن دکان خوب چل رہی ہے اس کی, سودی کاروبار کر رہا ہے لیکن دھندا خوب چل رہا ہے. تب یاد رکھنا کہ اچھا حال اچھوں پر بھی آتا ہے, اچھا حال برو پر بھی آتا ہے, برا حال اچھوں پر بھی آتا ہے اور برا حال اچھوں پر بھی آتا ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا عذاب ہے, بدن میں کیڑے پڑے ہوئے, صرف زبان محفوظ ہے اور بیٹھے ہوئے گاؤں والوں نے نکال دیا ان کو, گاؤں والوں نے یہ کہہ کے نکال دیا کہ تم سے کچھ چوک ہوئی ہے یا اللہ کا عذاب آیا ہے تم پر, چلو گاؤں سے نکلو. تو گاؤں میں جہاں کوڑا کڑا کباڑا ڈالا جاتا تھا وہاں ایوب علیہ السلام کو بٹھا دیا. ان کی بیوی تھی رحمت, یہ یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی. ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں, تو یہ ان کی خدمت میں تھی, ہمیں ہر وقت خدمت میں, وہ برابر وفاداری کے ساتھ خدمت کرتی رہتی. گاؤں والے روزانہ عصر کی نماز کے بعد آویں اور کہے کہ ایوب معافی مانگ لے, تیری پریشانی دور ہو جائے گی. تو ایوب علیہ السلام کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں, یہ میرے کوئی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کہ نامناسب حالات اچھوں پر بھی آتے ہیں. نامناسب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ مصریوں نے آ کر حملہ کیا, تب یہ کہیں گے کہ عثمان غلطی پر تھے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نامناسب حالات آئے, کبھی کھانا ہے کبھی نہیں ہے, کبھی بیماری ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, جادو ہو رہا ہے, خود نبی پر جادو ہو رہا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ کبھی گیا یہ کوئی گناہ کی وجہ سے کرنا, اس لیے اس کو آزمائش کہیں گے. اس لیے یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھو, آدمی اس میں دھوکے میں پڑتا ہے. کوئی بیچارہ بیمار ہوا یا کسی کے گھر میں کوئی نامناسب حال آئے, یہ کبھی کوئی اس نے گناہ کیا ہے, دیکھو گناہ کی سزا ہے, یہ ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام پر نامناسب حالات آئے. اس لیے میں ایک مضمون سمجھانا چاہتا ہوں, اچھا حال اور برا حال یہ دونوں مخلوق ہیں اللہ کی. تو اچھا حال نیکوں پر بھی آتا ہے, نیک آدمی ہے اچھا حال آیا, بے شکر کر, شکر میں آگے بڑھ جائے, شکر کے ذریعے آگے بڑھ. یہی اچھا حال برے پر بھی آتا ہے, گنہگار آدمی ہے لیکن بہت صحت اس کی اچھی ہے. فرعون کو جو ہے 400 سال تک سر میں درد نہیں ہوا تھا, حالانکہ خدا کا دعویٰ کرتا تھا اور بہت اچھی صحت اس کا, بہترین قسم کے خمیرے کھاتا تھا, خمیرے تو اس کو استنجا کی بھی زیادہ حاجت نہیں ہوتی تھی, یہ کھانا یہ روٹی وغیرہ ہی نہیں کھاتا تھا, ہیرے جواہرات. اور لوگ کہتے تھے کہ دیکھو کتنا اچھا خوشحال ہے یہ, کتنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیندار تھا تو خوشحال ہے نا, وہ تو گنہگار ہے, تو پکڑنے کے لیے. ہمارا ایک سفر ہوا تھا آسٹریلیا کا, میں اس پر سنا رہا ہوں کہ آدمی اللہ کا حکم توڑے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑے اور اگر اس کے حالات خوب اچھے چل رہے ہیں, کوئی پکڑ نہیں ہے, بہت ایوری تھنگ از اوکے چل رہا ہے معاملہ, تو وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے آئے گی, بتاشے میں زہر, مٹھائی میں زہر, مٹھائی ہوتی ہے نا افلاطون, تو اوپر سے بہت میٹھی ہو لیکن اس کے اندر اگر زہر ملا دیا تو لگے گی میٹھی, لیکن یہ چیز پیٹ میں جا کر وہ زہر اندر جائے گا اور آدمی کی جان ختم ہو جائے گی. تو گناہوں کی نحوست جو ہوتی ہے یہ نسلوں تک چلتی ہے, اس لیے یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں آدمی خوب مغفرت کا معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے۔ تو چار باتیں یاد رکھنا، آج چار باتوں کا سبق دے رہا ہوں، اچھا حال برا حال، یہ تو دونوں مخلوق ہے، اوپر سے آئے گی زمینوں کے اوپر، اچھا حال نیکوں پر بھی آئے گا، برا حال نیکوں پر بھی آئے گا، اچھا حال اچھوں پر بھی آئے گا اور برا حال جو بھی اچھوں پر آئے گا، گنہگاروں پر بھی آئے گا، الٹا، فاسق فاجر صالح اور طالح، صالح کہتے ہیں نیک آدمی اور طالح کہتے ہیں گنہگار کو، تو میں صالح کا سمجھا رہا ہوں کہ صالح آدمی ہے تو وہ آدمی کے اوپر بہت اچھے حالات آئیں گے، اس پر کہ چل تیرے پر اچھے حالات ہیں تو دین کا کام کر، شکر کر، آگے بڑھ، اور یہی صالح آدمی ہے اس کے اوپر بیماری آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کبھی جنات پریشان کر رہا ہے، کبھی جادو پریشان کر رہا ہے، کبھی پڑوسی پریشان کر رہے ہیں، کبھی گاؤں والے پریشان کر رہے ہیں، جیسے ہر نبی کے ساتھ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، 3 سال تک شب ابی طالب میں گھیرے رکھا، کھانا نہیں ملے گا، برا حال ہے، اور سارے کے سارے اچھے ہیں۔ تو یہ آزمائش، یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش، آپ کی ترقی ہوگی، آپ فکر مت کرو نبی جی، آپ فکر مت کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ پاک میں کب تک برداشت کروں، تو اللہ جواب دیتے تھے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیارے نبی جی، ہم جانتے ہیں آپ بہت تنگ دل ہو رہے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ برداشت کرو اور اللہ پاک کب تک، کچھ پڑھنے کا تو بتا دو، جیسا آج مولوی سے وظیفہ مانگتے ہیں نا، یار اللہ پاک حضور بھی وظیفہ مانگ رہے، اللہ پاک میں کچھ پڑھوں وہ تو مجھے بتا دو، تو اللہ نے کہا تم جو ہے سبحان اللہ پڑھا کرو، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ بحمدی، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ میری تسبیح، میری تحمید بیان کرو، یہ وظیفہ دیا۔ خود حضور نے ان کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ تو لگے رہیے ہماری ڈگر پر۔ تو اچھا حال صالح پر بھی آئے گا، نبی پر بھی آئے گا، اور برا حال صالح پر بھی آئے گا، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے۔ تو حضرت عثمان کو جو ہے یہ لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ حضرت عثمان کو مال کی محبت تھی، حکومت کی محبت تھی، وہ بات نہیں تھی، اسے سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ پڑھو، حضرت عثمان کو کوئی حکومت کی محبت نہیں تھی، بس خالی حضرت عثمان کے پاس حضرت علی آئے۔ مختصر میں آپ کو سمجھا دوں، حضرت علی آئے اور حضرت علی نے آ کر یوں کہا کہ دیکھو عثمان، یہ سارے کے سارے باغی لوگ مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے ہیں اور بہت نامناسب حالات مدینہ میں ہیں، بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو یہ پریشانی دور کرنے کے 2 علاج ہیں۔ یہ حضرت علی سمجھا رہے ہیں حضرت عثمان کو، 2 علاج کے علاوہ تیسرا علاج نہیں ہے تنہائی میں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کیا علاج ہے؟ یوں کہا ایک علاج تو یہ ہے کہ آپ ہمیں حکم دے دو، مدینہ تو ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، تلواریں ہماری ہیں، ہمیں حکم دے دو، باغیوں کو نکال لیں گے مدینہ سے، ہم مار مار کے بھگائیں گے، یہاں سے قتل کریں گے جو زیادہ، اس لیے کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، مردہ ہمیں حکم دے دو، آپ یہ آرڈر نافذ کر دو کہ چلو یہ جتنے بھی مصر سے باغی آئے ہیں سب کو قتل کرو، نکالو یہاں سے۔ ایک دن کا مسئلہ حضرت علی نے کہا، اور اگر آپ یہ نہیں کہتے، حکم نہیں دیتے، تو آپ حکومت چھوڑ دو، کرسی چھوڑ دو، بس تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یا تو ہمیں حکم دے دو، فوجیں تیار ہیں، مدینہ منورہ بھرا ہوا ہے مسلمانوں سے، مرد عورتیں سب، وہ جو ہے یہ تو بہت تھوڑے، آج وہ باغی بہت تھوڑے تھے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی فوج نہیں تھی، یا لمبی چوڑی فوج ہو مدینہ میں آئی ہو 10-15، اب 10-15 سے کیا ہوتا ہے پورے مدینہ کے لوگوں کے مقابلے میں۔ تو حضرت عثمان کا جواب سنو، حضرت عثمان نے کہا یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، حضرت علی نے کہا کہ کیوں؟ یوں کہا میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم ان کو قتل کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، بھلے مجھے قتل کے لیے آئے ہیں وہ مسلمان ہیں، میں کسی مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دوں؟ یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ میرے بھائی میں یہ نہیں کر سکتا۔ اچھا حکومت چھوڑ دو، یہ کہ میں حکومت بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، اے عثمان تجھے ایک لباس پہنایا جائے گا، لوگ اس لباس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، وہ لباس اترنے مت دینا، اور وہ خلافت کا لباس ہے، یہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا پھر آپ کو شہید کریں گے؟ یہ فرمایا کوئی بات نہیں، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں اور مجھے یہ کہہ گئے ہیں آئندہ کل تو روزہ رکھنا اور افطار سحری کرنا میری بیٹی کے دسترخوان کے اوپر، اور افطاری کرنا میرے ساتھ جنت میں۔ یہ میں رات حضور کے خواب میں دیکھ چکا ہوں، اگر سحری جو ہے میری بیٹی کے دسترخوان پہ کرنا اور افطاری میرے ساتھ جنت میں کرنا، جمع رہے اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کی بات پر۔ پھر جب بھگدوڑ مچی مدینہ منورہ میں، تو حضرت عثمان کی حفاظت میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور یہ حسن حسین بھی تھے، جیسے ایک حفاظتی دائرہ ہوتا ہے، لیکن یہ باغی لوگ پیچھے سے آئے، یہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عثمان پہلا پارہ پڑھ رہے تھے، پہلے پارے کا آخری صفحہ تھا، قرآن بڑا قرآن تھا، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے عثمان، یہ جو قرآن پڑھ رہے تھے، تو پہلے جو ان لوگوں نے پانی روکا، جب پانی روکا تو روایت میں کہ عثمان نے جو ہے اپنی کھڑکی کھول کر کہا کہ ارے بھائی تم نے میرے گھر میں پانی آنے سے روک دیا، یہ وہی کنواں ہے کہ مدینہ منورہ میں جب صحابہ آئے تھے سب جگہ کڑوا اور کھارا پانی تھا، یہی کنواں میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ عثمان نے وقف کیا تھا میٹھے کنویں کا پانی، کہ میٹھا پانی جو تھا اس کا کنواں تھا یہودی کا تھا، حضرت عثمان نے پیسے دیے بہت یہودی کو، کبھی مسلمانوں کے لیے وقف کرو یہ پانی، تم اسی سے روک رہے ہو۔ یہ لوگ جو ہے جب پیچھے سے آئے تو یہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب قرآن پڑھ رہے تھے ایک آدمی نے آ کر جو ہے داڑھی پکڑی، یہ حضرت ابو بکر کے رشتے داروں میں تھا، حضرت عثمان نے آگے کھول کر کہا کہ بیٹا اگر تیرا باپ اور تیرا دادا ہوتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا، فوراً پیچھے ہٹ گیا، فوراً پیچھے ہٹا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بولے کہ تو یہ ان کی بیوی نائلہ تھی حضرت عثمان کی، یہ جو ہے بچانے گئی تھی، اس کی کیوں گلیاں کٹی؟ پھر حضرت عثمان کو شہید کیا۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو حسن نے یا حسین نے خواب دیکھا، دونوں صاحبزادوں میں سے کسی نے خواب دیکھا، نام مجھے پکا یاد نہیں، حسن تھے یا حسین تھے، دونوں میں سے کسی نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر جو ہے یہ سیدھے حضرت علی کے پاس آئے کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت علی نے کہا خواب سناؤ، خواب سنایا تو حضرت علی بہت روئے، یہ کہا یہ خواب کسی کے سامنے بیان مت کرنا، حضرت علی نے منع کیا، لیکن بعد میں چونکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں آتی گئی اور علماء جو ہے وہ لکھتے گئے پڑھتے گئے یہ باتیں پہنچتی گئی، تو حضرت علی نے کہا یہ خواب بیان مت کرنا، لیکن ہوتے ہوتے یہ خواب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، یوں کہا ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا کہ عرش الہی ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا ایک ستون ہے، ابو بکر پکڑ کے کھڑے ہیں، دوسری طرف جو ہے حضرت عمر کھڑے ہیں، اور آگے کو ستون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے کھڑے ہیں، اور سامنے سے حضرت عثمان جو ہے اپنے گردن اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے خون میں لت پت آ رہے ہیں، اور حضور کا دام گریبان پکڑ کر حضور سے کہہ رہے ہیں اپنی امت سے پوچھو مجھے کس قصور کے بنا پر شہید کیا ہے، میرا کیا قصور تھا، بس کتنا جملہ کہا اور عرش سے دو خون کے پرنالے نکلے، خون کے، اور دور دور تک وہ خون میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں برداشت نہیں کر سکا تو میری آنکھ کھل گئی گھبراہٹ کے مارے، حضرت علی نے کہا کہ بس جتنا تو نے خون دیکھا ہے اب امت کا اتنا ہی خون بہے گا عثمان کے خون کی وجہ سے، کہ امت کا دیکھو سارے سارے دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، تو یہ نامناسب حالات آئے حضرت عثمان پر تو کہیں گے وہ گنہگار تھے، وہ حضور فرما گئے کہ عثمان فی الجنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ عثمان فی الجنہ، کہ عثمان جنت میں، حضرت عمر کو جو ہے نیزہ مارا گیا تو ہم کہیں گے کہ بھی گنہگار تھے وہ، تو کسی پر بھی نامناسب حال دیکھو، کسی کی بیماری دیکھو، کبھی فیصلہ مت کرو کہ بھائی آ دیکھو گناہ کیا نا تو نے، تو سودی کاروبار کرتا ہوں کیسا پکڑا گیا، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ مجمع ہمارا بیٹھا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کون اللہ کے ساتھ کون کس کا کیا قرب ہے. عبداللہ بن مبارک کا جب انتقال ہوا تو مفسرین اور مورخین اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کے عبداللہ بن مبارک یہ بڑے لوگوں میں سے تھے، بڑی ان کی تجارت، کپڑوں کی ان کی تجارت تھی، حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، اگر جنت میں تجارت ہوگی تو عطر کی، اگر ہوتی جنت میں اگر تجارت ہوتی بالفرض مان لو تو کپڑے کی ہوتی یا عطر کی ہوتی، یہ حدیث میں آتا ہے. اسی طریقے سے برکت کی چیزیں بتائی گئی کہ بارش کا پانی یہ بہت برکت والا، آج جب بارش آئی تو مجھے ذہن میں آئی یہ مضمون، ماء مبارکہ اور مہر کی رقم، بیوی کی جو مہر ہوتی ہے وہ رقم بہت برکت والی، کہ آپ کی شادی ہوئی بیوی کو آپ نے مہر دی تھوڑی بہت، اگر بیوی خوشی سے آپ کو دے دے تو وہ مہر کی رقم کسی کاروبار میں لگا ہو گئے تو انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، چاہے ایک ڈالر لگاؤ. یہ تو سنبھال کے رکھنے کی چیز ہے، عورتیں بھی گم کر دیتی ہیں مرد بھی گم کر دیتے ہیں. کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کھاؤ پیو مزے، بہت برکتی پیسہ ہوتا ہے وہ مہر کا، بہت برکتی. حضرت علی کے پاس کوئی آتا تھا اور کہتا تھا کہ صاحب میں جو ہے بیمار ہوں، تو حضرت علی کہتے تھے کہ ایک کام کر، بارش کا پانی ہے تیرے پاس؟ میں کہ نہیں ہے، تو میں نے رکھا ہے سنبھال کر. حضرت علی رکھتے تھے بارش کا پانی، لیکن ڈائریکٹ آیا ہوا، پر نالے کا نہیں، سمجھے نا، جیسے بارش گر رہی ہے تو ڈائریکٹ اوپر سے جو پانی آتا ہے وہ. تو حضرت علی کہتے تھے کہ یہ ماں مبارکہ ہے، یہ ماں طہورا ہے، یہ پانی بہت برکت والا ہے، آسمانوں سے خدا کے خزانے سے آیا ہے ڈائریکٹ، کسی کا ہاتھ اس میں لگا نہیں. پھر کہتے تھے حضرت علی کہ بھی وہ تیری بیوی کی مہر کی رقم کچھ ہے؟ تو کہتے تھے کہ ہاں ایک درہم دو درہم. میں کہا جا وہ بیوی کی مہر کی رقم جو ہے وہ لیا اور پھر اس کا شہد خرید، اس کا شہد خریدواتے تھے اور پھر جو ہے پانی میں وہ شہد ملا کر اسے پلاتے تھے، اسے شفا ہو جاتا تھا، بیماریاں دور ہو جاتی تھی. علی کہتے تھے کہ یہ تینوں برکتی چیزیں، بارش کا پانی، بیوی کی مہر. اب بیوی کے والد صاحب شادی ہو گئی، اب کیا کروں؟ اس کا مطلب دوسری شادی کرنا نہیں، بیوی کی مہر کے لیے دوسری شادی کرے آدمی. ہاں تجدید نکاح اس کی گنجائش، تجدید نکاح اس کی گنجائش، یعنی بیوی یہی ہے، یہ علماء نے تھوڑی گنجائش رکھی ہے کہ بیوی یہی ہے، اسی کے ساتھ نکاح کو تجدید کر لو. ہم نے کئی آدمیوں کے پڑھائے وہاں مکہ مدینہ میں، اس کو کہتے تجدید نکاح. جیسے میاں بیوی ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ کوئی اک چک ہو گئی، کبھی زبان سے کوئی جملہ نکال دیا، کبھی کچھ ہوا، کبھی کوئی شک ہو گیا، بھائی چلو تجدید نکاح کے علماء نے جو ہے تھوڑی بہت گنجائش رکھی ہے، تمہارے اپنے مولویوں سے پوچھ لینا، میں کتنا سبق پڑھاؤں آپ کو. اس کو کہتے ہیں تجدید نکاح، یعنی اسی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کر کے والی، بھائی وہ کوئی فارمیلٹی نہیں کرنی ہے، بس اسے خطبہ پڑھنا ہے، ابھی یہ تمہاری نکاح میں دی قبول کیا، مہر طے کر لی، چلی گاڑی آگے، وہی گاڑی کو آگے بڑھانا، اس کو کہتے ہیں تجدید نکاح. یہ ہمارے علماء کے یہاں ایک دستور رہا ہے اسلاف کے یہاں، اب وہ دستور ہمارے ماحول میں نہیں ہے، ہمارے ماحول میں کہتے دچمبا لگے گا، ارے یہ کیا نئی چیز آ گئی، یہ کیا نیا مسئلہ آ گیا، یہ کیا نئی چیز آ گئی؟ تو حضرت علی کہتے تھے اس کو تو یہ برکت والی چیز ہے، کہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی جیسے اپنے بچے کا نکاح ہو کبھی بھی تو اس کو سمجھاؤ کہ بھی تیری بیوی کی مہر کی رقم جو ہے اس کو جو ہے تو آدھی دے دے، آدھی وہ خود یعنی دادا گیری سے نہیں لینا، دیتی ہے کہ نہیں دیتی، یہ نہیں بہت. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. یہ بکھرے موتی جلد اول یا جلد دوم میں میں نے مضمون لکھا ہے اپنے انداز میں، لیکن آج مجھے دوسری چیز سمجھانی ہے کہ اچھے حالات صالحین پر بھی آئیں گے اور برے حالات یہ صالحین پر بھی آئیں گے، کہ عثمان جیسا آدمی شہید ہو، عثمان جیسا آدمی شہید ہو رہا ہے اور عمر جیسا آدمی بھی شہید ہو رہا ہے، لیکن اپنے دین پر جمے ہوئے، اپنا فکر، حالات آئے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نیزہ مارا گیا، مار کر وہ بھاگا، بھاگتے بھاگتے ایک دو کو اور مارتے ہوئے بھاگا، جیسے آدمی مار کر بھاگتا ہے نا تو اور بھاگا، لیکن حضرت عمر کو صرف ایک ہی فکر، ہمیں یاد رکھنا جو آدمی جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا، اور جو آدمی اللہ سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی بے باک ہوگا، کیا ہو گیا اس میں یہ بات کرے گا، وہ دادا گری والی بات آخر کر، یعنی اس کو کبھی اللہ کا ڈر لگے گا ہی نہیں، وہ اپنی اپنے پیسہ اپنی طاقت اسی پر جو اسے ادھڑ بن میں رہے گا، کہ اتنا بڑا آدمی ہے حضرت عمر، کہ قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے دل میں بات آئی حضرت عمر کی دل میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بڑھتا تذکرہ کیا، بات بڑھتا نہیں کیا، بات بڑھتا حضور کے سامنے تذکرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، لیکن ان کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو گیا. 21 مقامات ہیں، 21 مقامات قرآن حدیث میں 21 کہ ان کے رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا یا ان کے رائے کے مطابق فیصلہ ہوا. حرم میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، اس کو نماز کی جگہ بنا لیں. بھیڑ بھاڑ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں سنا، توجہ دی نہیں دی، کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا، کوئی زیادہ کوئی بات سنی نہیں، باہر نکلے، باہر نکلتی ہے قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. کتنا تعلق ہوگا قرآن سے ان کو. جب حضرت عائشہ کو تہمت لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تذبذب میں تھے، سب سے الگ الگ رائے لیتے تھے، کبھی علی کو بلاتے، کبھی ام سلمہ کو بلاتے، کبھی کسی کو بلاتے، کبھی کسی کو بلاتے، تو حضرت عمر کو ہی بلایا تنہائی میں، اور تنہائی میں بلا کر کہا کہ عمر یہ سب باتیں مدینہ منورہ میں چل رہی ہیں تو تیرے ذہن میں کیا ہے، کیا خیال ہے؟ حضرت عمر کہتے کہتے دروازہ بند کر دوں میں، کوئی سنے نہیں میری آپ کی بات، ہاں ہاں دروازہ بھیڑ دو، اور بھیڑتی ہی حضرت عمر لال پیلے ہو گئے، حالانکہ نبی ہیں سامنے، حضرت کیا بات فرما کر رہے ہیں آپ عائشہ کے بارے میں، یہ عائشہ کی شادی آپ نے کی ہے کہ اللہ نے کروائی ہے، آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا، اور یہ کیا آپ کے دل میں؟ پھر حضرت عمر نے زور سے کہا ہذا بہتان عظیم، یہ جملہ کہا ہذا بہتان عظیم، بس یہ جملہ کہا اور جبریل قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے سبحانک ہذا بہتان عظیم. ان کی رائے ان کی زبان سے جملہ نکلا اور آسمانوں سے یہ جو ہے فیصلہ آ گیا سبحانک ہذا بہتان عظیم. اتنا تعلق تھا حضرت عمر قرآن سے، اتنا اونچا آدمی، لیکن خوف اور ڈر، اب اللہ تعالی کا ڈر، اللہ تعالی کا خوف، کہ کتنا اونچا آدمی تھا کہ قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فَخَلَقْنَا الْمُضَادَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ.
یہ جب آیت نازل ہوئی تو سامنے حضرت عمر بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے, زید ابن ثابت حضرت عمر دونوں لکھ رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, جبریل خاموش رہے, عمر بول پڑے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. حضور ہنس دیے, حضور نے کہا عمر یہ جملہ مجھے جبریل سکھا رہا ہے, اتنا تعلق تھا. اور ڈر کتنا کہ حضرت عمر کا انتقال ہو رہا ہے تو ایک جملہ کہہ رہے تھے لا لیا ولا علیہ, اے اللہ میرے نیکی پر مجھے کوئی ثواب نہ ملے, کوئی حرج کی بات نہیں, میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا. یہ ڈر. روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی ران کے اوپر ان کا سر تھا انتقال کے وقت. عبداللہ ابن عباس ملنے کے لیے آئے, عبداللہ ابن عباس جب ملنے کے لیے آئے تو حضرت عمر نے آنکھ کھولی, رونے لگے حضرت عمر. عبداللہ ابن عباس لڑکوں میں شمار ہوتا تھا ان کا, اور حضرت عمر جو ہے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا, تو رونے لگے. عبداللہ ابن عباس نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا بس تھوڑی دیر میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھ میرا اللہ کیا معاملہ کرے گا. عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں, بالکل آپ گھبرائیے مت, حشر کا میدان میں گواہی دوں گا کہ آپ اچھے آدمی تھے. تو حضرت عمر مسکرائے کہ بس 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 میں یہ سننا چاہتا تھا, اگر حشر کا میدان میں تم میری اچھائی کی گواہی دے دے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. حالانکہ حضور نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ. یہ ڈر, آدمی کرتا رہے ڈرتا رہے, تراویح بھی پڑھے روزہ بھی رکھے قرآن بھی پڑھے اور اللہ سے کہے اللہ تیرے شان کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہوا. جب طبیعت اور خراب ہوئی تو حضرت عمر نے جو ہے وہ آنکھیں کھولی اور عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹا میں کچھ وصیتیں کرتا ہوں. انتقال سے پہلے انہوں نے وصیتیں کی تھی حضرت عمر نے. ایک وصیت تو میری یہ ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور 84,000 کا مقروض ہوں. بتاؤ اتنا فتوحات کا زمانہ, حضرت عمر کے زمانے میں ایسی زبردست فتوحات ہوئی ہے کہ یہ ایران جو ہے نا, ایران کسرا اور قیصر, ان کے خزانے مدینہ منورہ میں آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قالین مدینہ منورہ پہنچا اور قالین جو ہے وہ 2.5 ایکڑ لمبا قالین تھا, 2.5 ایکڑ. اور کسرا قیصر جو اس کے اوپر شرابیں پیتے تھے, عیاشیاں کرتے تھے, مسلمان اور اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے, یہ 2.5 ایکڑ قالین اللہ نے بھیجا مدینہ منورہ لو. اور یہ قالین کو بچھایا, حضرت عمر نے کہا بتاؤ اس قالین کے بارے میں کیا رائے ہے, کیا کر. اور سونے کی دھریاں تھی اس میں, کئی من سونا تھا اس کے اندر, کئی من سونے کی لکیری ہوتی ہے نا, کئی من. یہ پھینکا اللہ نے, یہ حضرت عمر کے زمانے. حضرت عمر نے وہی کھڑے کھڑے مشورہ کیا, بھئی بتاؤ قالین کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو 99% صحابہ کی رائے یہ آئی کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو جو ہے رکھ دیا جائے مدینہ منورہ میں, قیامت تک کے آنے والے حاجی اس کو دیکھیں, یادگار, یادگار رہے گی, انٹک ہو جائے گی یادگار. حضرت عمر نے کہا ہاں یہ یادگار تو ضرور ہے لیکن گناہ کی یادگار ہے, اس پر گناہ ہوا اس لیے میں اس کو کاٹوں گا, کاٹ کاٹ کے مسلمانوں میں تقسیم کروں گا. کٹوایا اور سب کو تقسیم کروایا. اس کا تاج آیا, 100 کلو وزن سونے کا تھا تاج, 100 کلو. جب میں کتاب پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یا اللہ یہ کم بخت 100 کلو اپنے سر پر کیسے رکھتا ہوگا یہ تاج, 100 کلو. تو حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تاج جو ہے وہ اوپر زنجیر سے لٹکا اور اٹکا رہتا تھا, وہ تخت پر آ کر بیٹھ جاتا تھا اور اپنا سر اندر ڈال دیتا تھا, جیسے گول بتی ہوتی ہے نا ویسے لٹکا اٹکا رہتا تھا تخت سے, اوپر سے دیوار کو چھت سے. اتنا فتوحات کا زمانہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں. لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں 84,000 کے مقروض, بیٹا میں 84,000 کا مقروض ہوں اس لیے میرے مجھے دفن کرنے سے پہلے میرا قرضہ چکا دینا, فلاں کا اتنا ہے, فلاں کا اتنا ہے, فلاں کا اتنا ہے, فلاں کا اتنا ہے, فلاں کا اتنا ہے فلاں کا اتنا ہے. اور بیٹا میرے خواہش ہے کہ حضرت عمر کہہ رہے ماں عائشہ سے جا کر میرا سلام کہو اور ماں عائشہ سے کہو میری تمنا ہے میرے قبر یہاں بنے, یہ میری تمنا ہے. اگر ماں عائشہ خوشی سے اجازت دے تو مجھے یہاں دفن کرنا, اور اگر ماں عائشہ اجازت نہ دے تو مجھے بقی میں دفن کرنا. لیکن بیٹا تم اجازت مانگو لیکن امیر المومنین کا جملہ مت کہنا, یہ مت کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے, یہ کہنا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے, یہ کہنا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر کا سر لیا, زمین پر رکھا. اب زمین پر جو ہے اپنی داڑھی کو اور اپنے رخساروں کو مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کا معاف کر, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. ڈر, ڈرے آدمی, ڈرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوگا. اور بے باک جو آدمی ہوتا ہے نا, کیا ہو گیا کوئی اور اس کی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آج تو ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ سنت کا نام لے کر سنت کو چھوڑتے ہیں. بھئی یہ تو سنت ہی تو ہے نا, یہ کیا بات ہوئی, سنت ہی تو ہے نا, سنت ہے سنت, سنت کا نام لے کر سنت کو چھوڑ دیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سنت پر عمل نہیں کرے گا تو وہ مستحب سے محروم ہو جائے گا, مستحب پر عمل نہیں کرے گا فرائض سے محروم ہو جائے گا. اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں, عبداللہ ابن عمر آئے حضرت عائشہ کے پاس, امی میرے والد نے حضرت عمر ابن خطاب نے سلام کہا ہے, والے والے طبیعت کیسی ہے؟ یہ کہا بس طبیعت پل بھر ماشا پل بھر تولا. اب میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں, ابا نے بھیجا ہے. یہ کہا بتاؤ. یہ کہا امی یہ یہاں دفن ہونے کی ان کی خواہش ہے, اگر آپ خوشی سے اجازت دیں. ماں عائشہ نے جو جملہ سنا تو ماں عائشہ خاموش ہو گئی, جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر سوچ کر, اس لیے کہ سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے جلدی سے کھڑ سے فیصلہ نہیں کرتا, سوچتا ہے. تو ماں عائشہ نے کہا کہ دیکھو بھائی, اس جگہ کے بارے میں میرے دل میں جو باتیں تھیں وہ یہ تھی. ایک بات تو میرے دل میں یہ تھی کہ عبد الرحمٰن ابن عوف یہاں دفن ہو, کہ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ نہ دفن ہو تو میری قبر یہاں بنے, ماں عائشہ کی خود کی, کیونکہ ایک طرف حضور ہیں ایک طرف میرے والد ہیں, پردے کا کوئی مسئلہ رہے گا نہیں. یہ میری تمنا تھی, لیکن میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں, اس کا زیادہ حق ہے. یہ کہہ کر اجازت دی, ہوا حق, میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں, اجازت ہے میری طرف سے شوق سے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے تو حضرت عمر جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ کیا جواب لا رہے. ابشر کہ یا بتا, ابا جان خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو, ابا جان خوشخبری دے رہا ہوں. کہ کیا خوشخبری؟ ماں نے اجازت دی دی. تو کہ ہو سکتا ہے بیٹا میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو, یہ ڈر, یہ پوائنٹ ہے. ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے امیر المومنین کو کیسے منع کروں, اس لیے بیٹا ایک کام, چلو اجازت دے دیے ٹھیک ہے, لیکن میرے جب مجھے غسل دے چکو, کفنا چکو, اور جب مجھے دفنانے کے لیے لے جاؤ وہاں پر, تو وہاں پہلے ایک مرتبہ اور اجازت لے لینا. اجازت دے تو وہاں دفن کرنا, اجازت نہ دے تو مجھے بقی میں دفن کرنا, بقی میں قریب ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور ان کا غسل کفن وغیرہ جب سب ہو گیا, اور جب ان کا جنازہ لے کر جہاں آج کل ہم روزہ مواجہ شریف پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, وہاں پر جب جنازہ رکھا گیا, سارے کے سارے صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے, مرد عورتیں ساری کی ساری موجود تھیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا, بھئی میرے والد عمر ابن خطاب کا انتقال ہو چکا ہے, وہ 84,000 کے مقروض بن کر دنیا سے گئے ہیں, فلا کا اتنا قرضہ ہے, فلا کا اتنا ہے, فلا کا نام لیے, فلا کا اتنا ہے, فلا کا اتنا ہے, فلا کا اتنا ہے, بس میری ایک درخواست یہ ہے میرے والد کو معاف کر دو تاکہ ان کی اگلی منزل آسان ہو جائے, اور یہ قرضہ چکانے کے لیے میں تیار ہوں. جب یہ بات عبداللہ ابن عمر نے کہی تو مجمع میں سے رونے کی آوازیں آئیں, بہت مجمع رویا,
بہت مدینہ میں مسجد نبی میں لوگ رہے اور لوگوں نے یوں کہا کہ ارے ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، تیرا ابا کو بھی معاف کر دیا، اگر ایک پینی بھی لیں گے تو حشر کے میدان میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کہ اتنا بڑا کام کیا اور 84,000 کا مقروض بن کے مرا. مالیات کی لائن میں اتنے محتاط تھے یہ لوگ، آج مالیات کی لائن میں کوئی احتیاط نہیں ہوتا، آنے تو پیسہ، حلال کہاوے حرام کہاوے کوئی آنے تو پیسہ آنے دو. وہ اتنے محتاط تھے حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر. اب جو ہے بات آئی قبر، قبر خود نے جب شروع ہوئی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی وغیرہ آئے اور کہنے لگے عبداللہ ابن عمر سے کہ شروع سے ہمارے دل میں خیالات آتے تھے کہ اس جگہ پر عمر ہی دفن ہو سکے گا اور کوئی دفن نہیں ہو سکے گا، یہ جگہ عمر کی. اب جنازہ تیار، قبر تیار، لیکن باپ نے وصیت کی تھی کہ بیٹا اماں سے پھر پوچھ لینا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے زور سے کہا یا ام المومنین، یا ام المومنین، میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں حجرہ شریف. کوئی جواب نہیں آیا، بھیڑ تھی عورتوں کی، آواز پہنچ نہیں رہی تھی. دوسری مرتبہ اعلان کیا یا ام المومنین، کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ کا کوئی جواب نہیں آیا. جب کوئی جواب نہیں آیا تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، قبر شریف میں سے آواز آئی اہلا وسہلا یا عمر ابن الخطاب. ایک روایت ایک کتاب کے مطابق حضور کی قبر سے آواز آئی، اور ایک روایت کتاب کے مطابق حضرت ابوبکر کی قبر سے آواز آئی آ جا آ جا عمر آ جا آ جا قیامت تک ہمارے پڑوسی بن جاؤ آ جا. تقوی والی زندگی گزاری اور اللہ نے اینڈ کیسے کیا اور پڑوس کس کا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. مالیات کی لائن میں بہت احتیاط کرتے تھے حضرت عمر، بہت. ان کی دو بیویاں تھیں حضرت عمر کی، تو ایک بیوی نے وہ مدینہ یعنی میں مالیات کی لائن کی احتیاط سنا رہا ہوں، یہ مضمون بڑے لمبے مضمون ہے، لیکن یہ درخواست کہ آپ کی یہاں مالیات کی لائن کی احتیاط میں بھی آدمی کو بہت محتاط ہونا چاہیے. زکات کا پیسہ ہے، صدقے کا پیسہ ہے، للہ کا پیسہ ہے، غریب کا پیسہ ہے، امانت کا پیسہ ہے، من یہ چیز آدمی کو اللہ سے دور کرتی ہے. تو ایک بیوی جو تھی حضرت عمر کی، یہ مدینہ منورہ میں قاصد آتے تھے کسرا کے قیصر کے، تو قاصد حضرت عمر سے ملنے آتے تھے. جب حضرت عمر سے ملنے آتے تھے تو یہ بیوی کے پتا چلتا تھا کہ آج فلاں قاصد آ رہا ہے، آج فلاں قاصد آ رہا ہے، فلاں قاصد آ رہا ہے. تو ایک بیوی نے حضرت عمر کو اس قاصد سے چلتے چلتے پوچھ لیا کہ تم واپس کب جا رہے ہو ایران؟ اس نے کہا امی جان 3 دن میں جا رہا ہوں واپس. وہ خطوط لے کر حکومت لائن کی جو ترتیبی ہوتی ہے وہ آتے تھے، میں 3 دن میں جا رہا ہوں. اچھا جب تم جاؤ تو ذرا مجھ سے ملاقات کر لینا. کہ بہت اچھا. اب ان کی بیوی نے 2 دینار کا عطر خریدا. کتنے کا بھائی؟ 2 دینار. 2 دینار کا عطر خرید کر برابر پیک کر کے اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ ہذا ہدیہ الی زوجتی کسرا، کسرا کی بیوی کے لیے یہ ہدیہ ہے امیر المومنین کی بیوی کی طرف سے. تو قاصد آیا، عطر دے دیا، بھئی یہ عطر جو ہے رانی کو پہنچا دینا. ہاں بہت اچھا بہت اچھا. وہ عطر لے کے چلا گیا. اب 6-6 مہینے میں آتا تھا، وہ جانا آنا وہاں رہنا وہ جانتا تھا. تو رانی کو جب جا کے دیا تو رانی نے کہا ابھی کس نے دیا مجھے یہ ہدیہ؟ یوں کہ امیر المومنین کی بیوی نے دیا ہے. اچھا واپس کب جاؤ گے تم؟ یوں کہا 4-5 مہینے کے بعد جاؤں گا، جب بھی تم واپس جاؤ تو مجھے ملے بغیر مت جانا. جب مدینہ کا اس کا سفر شروع ہوا، یہ گیا رانی کے پاس، امی جان جا رہا ہوں مدینہ. یہ کہا کہ وہ بیوی جس نے دیا تھا مجھے ہدیہ آپ کو تو معلوم ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں ان کا مکان، ان کا نام بھی معلوم ہے، ہاں سب معلوم ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ دینار ہیں، یہ درہم ہیں، یہ خوشبو ہے، یہ امبر ہے، یہ عود ہے، یہ لکڑی ہے، جو بھی ہدیہ رانی کے شان کے مطابق ہوتا ہے وہ سارا کا سارا بڑا ایک تھیلا بنا کر اس کو دے دیا، بھی اپنی اونٹنی پر رکھ لینا اور یہ چیز پہنچا دینا اس کو. اچھا اب وہ مدینہ آیا, اب جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے سب اپنے جو بھی ڈاک وغیرہ تھی وہ دے دلا کر, پھر یہ امانت تھی, یہ امانت لے کر حضرت عمر کے گھر پر پہنچا, بیوی کو دیا, بھی یہ رانی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے, بہت اچھا پردے کے پیچھے سے لے لیا. اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز آئے جلدی سے کھول کے دیکھو, اور اگر شوہر کو دکھانی نہیں ہے تو جلدی سے ٹھکانے لگاؤ, ہوتا ہے نا کبھی شوہر کو دکھانا نہیں ہے, پتا نہیں چلے شوہر کو, جلدی سے ٹھکانے لگاؤ. تو یہ ان کی اہلیہ جو تھی انہوں نے بھی جلدی جلدی کھول کے دیکھنا, بھی کیا ہے دیکھا, ارے یہ تو فیروز ہے وہاں کا پتھر, ارے یہ تو یاقوت ہے, یہ تو مرجان ہے, یہ تو یہ. اب وہ ذرا تھوڑے سے کافی دن کے بعد یہاں پہنچا تھا, غبار بھی آیا تھا اپنے اڑنے سے, تھوڑا سب بھی کر رہی تھی, اتنے میں حضرت عمر پہنچ گئے. اب حضرت عمر جو پہنچے تو حضرت عمر نے کہا سبحان اللہ, یہ کیا, ہم تو فقیر لوگ ہیں, یہ فقیروں میں بادشاہوں کی چیزیں فقیروں کے گھر میں, یہ تو بہت اونچی اچھی بہت قیمتی چیزیں ہیں, یہ کیا. تو اس نے بیوی نے کہا کہ مجھے ہدیہ آیا ہے. اچھا بار بار ایک جملہ کہ مجھے ہدیہ آیا ہے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ہدیہ آیا ہے, میں یہ نہیں کہتا مجھے ہدیہ آیا ہے, بھئی آپ ہی کو ہدیہ آیا ہے, لیکن کس نے بھیجا ہدیہ؟ یوں کہا کسرے کی بیوی نے. یوں کہا اچھا تو کسرے کی بیوی سے آپ کے کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی سہیلی ہے آپ کی؟ بھئی وہ ایرانی لڑکی, تم قریشی لڑکی, بھئی وہ ایران کے رہنے والے, ہم یہاں کے رہنے والے, تو تمہارا جوڑ کیسے ہوا؟ یہ حضرت عمر پوچھ رہے. دیکھو جوڑ موڑ تو کچھ بھی نہیں, وہ قاصد جا رہا تھا تو دو دینار کا میں نے جو ہے عطر خرید کے بھیجا, تو اس نے ہاں ہاں, یعنی یہ کہو نا آپ نے اس کو ہدیہ بھیجا تو اس نے جواب بھیجا وہاں سے, یہی ہے نا؟ کہا ہاں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اب میں سمجھا کہ آپ نے جو ہے دو دینار کا یہاں سے عطر خرید کے بھیجا, تو اس نے جو ہے وہاں سے یہ ہدیہ میں, چونکہ تم نے تمہاری طاقت کے مطابق بھیجا, اس نے اس کے شان کے مناسب بھیجا, یہی بات ہے کہ اور کوئی؟ کہا یہی ہے. لیکن یہ چیزیں تو بیگم بہت قیمتی چیزیں ہیں, تم بازار میں بیچنے جاؤ گی تو دھوکا رہے گا, اس لیے اچھا یہ ہے کہ مجھے وکیل بنا دو, میں بیچوں بازار میں تو اس کا ریٹ اچھا آئے گا. ہاں ہاں ضرور ضرور بیچیے آپ. اس میں سونا بھی تھا, اس میں چاندی بھی تھی, اس میں ہیرے جواہرات بھی تھے, اس میں اس دور کے اعتبار سے انگوٹھیاں بھی تھی اور کڑے بھی تھے جو بھی. اب حضرت عمر نے اس کو جو ہے مدینہ منورہ کے بازار میں بیچا, بیچ کر بہت بڑی رقم آئی, تھیلے جس میں دینار درہم یہ سارے کے سارے آئے. اور جب آئے تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ ہاں وہ آپ نے کتنے دینار کا عطر خریدا تھا؟ انہوں نے کہا دو دینار کا. کہ دو دینار نکال لو اس میں سے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں دو دینار نکال لیجیے. تو بیوی جو تھی وہ ایک دم سے ریورس کرنٹ پہ آئی, ایک دم سے جھٹکا لگا, دیکھا وامبل باقی یا امیر المومنین, وامبل باقی یا امیر المومنین, بھائی دو دینار تو لے لوں گی لیکن باقی جو ہے وہ جو بچے گا ہو. سعد عمر نے کہا ہوا پھر بیت المال, وہ بیت المال میں جائے گا. تو وہ اور بیوی کیا کہہ رہی ہے, امیر المومنین آپ زیادتی نہیں کیجئے, آپ کو ہدیہ نہیں آیا ہے, یہ ہدیہ مجھے آیا ہے, میں اس کی مالکن ہوں, تو اس یہ مال میں تصرف کر سکتی ہوں, آپ تصرف نہیں کر سکتے. یہ اصولی بات کہی بیوی نے, آپ تو صرف مالک میں ہوں اس کی. تو حضرت عمر جواب دے رہے, یہ جواب سننے جیسا ہے, احتیاط والا جواب, کہ دیکھو بیگم آپ کو جو ہدیہ آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ لِأَنَّكَ زَوْجَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ, امیر المومنین کی آپ بیوی ہو اس کے لیے یہ آپ کو ہدیہ آیا ہے. اگر بلال کی بیوی ہدیہ بھیجتی تو جواب دیتی ہے عطر پھینک دیتی ہے, ایسے تو بہت عطر ہے اس کے پاس. سلمان کی بیوی بھیجتی, عمار کی بیوی بھیجتی, کوئی جواب نہ آتا, لیکن امیر المومنین کی بیوی نے یہ عطر بھیجا ہے تو امیر المومنین کی بیوی کو اس کے شان کے مطابق جو ہے بھائی جواب ملنا چاہیے. اور میں امیر المومنین جو ہوں مسلمانوں کی وجہ سے ہوں, اس لیے سارا مال میں مسلمانوں کا حق ہے, کتنا احتیاط تھا. آج ہے احتیاط ہمارے یہاں؟ ارے بتاؤ تو صحیح ہے، آلے تو ڈالر آنے چاہیے بس. اور یاد رکھنا کہ جہاں مال کی محبت ہوتی ہے وہاں آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے. اب تو میرے پاس وقت نہیں، ورنہ یہ مال کی یہ گناہوں کی میں نحوست بیان کرتا. اگر اللہ نے روز مقدر میں رکھی، آئندہ انشاءاللہ کبھی آنا ہوا تو مجھے یاد دلانا گناہوں کی نحوست کیا ہے، زنا کی کیا نحوست ہے، بد نگاہی کی کیا نحوست ہے، اور مال کی ناجائز محبت کی کیا نحوست ہے، نماز چھوڑنے کی کیا نحوست ہے، قرآن شریف کی تلاوت نہ کرنے کی کیا نحوست ہے کہ تم تلاوت نہیں کرتے. تو کیا بعض گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ قرآن کی طرف دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے. میں نے گناہوں کی نحوست بیان نہیں کی کہ سود کی کیا نحوست ہے. حدیثوں کے اندر چیزیں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں. اس کے لیے میرے پیارے بھائیو دوست بزرگوں، یہ مضمون بڑے لمبے ہیں، بس خالی اتنے درخواست کرتا، ابھی میرا مضمون پورا نہیں ہوا، چار چیزیں میں نے شروع کی تھی کہ اچھے حالات صالحین پر بھی آتے ہیں، برے حالات صالحین پر بھی آتے ہیں، اچھے حالات گنہگاروں پر بھی آتے ہیں اور برے حالات گنہگاروں پر بھی آتے ہیں. اس کی تفصیل یاد رہا تو کل انشاءاللہ پوری کریں گے. بس ایک بات خالی چلتے چلتے اتنا کہہ دوں، لوگ روزے کے معاملے میں بہت پریشان ہیں. کئی لوگوں نے شکایتیں کی، بھئی اصل تو یہ ہے کہ آدمی درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرے، کم سے کم پانچ تسبیح درود شریف پڑھے اور پانچ تسبیح استغفار پڑھے، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ روزے کا مسئلہ اس کا حل کرے گا. لیکن علماء نے، محققین علماء نے تجربے کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، تجارب الصالحین جو ہے، کہ روزانہ اگر آدمی 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھ لیا کرے، 1111 مرتبہ، 1111. اب اس کو انگلش میں کیسا کہیں گے آپ سمجھیں، ہمیں تو انگلش اتنی آتی نہیں ہے کہ 1111 مرتبہ انگلش میں کیا کہیں گے اس کو، اتنے سمجھدار لوگ یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں سارے کے سارے، ان کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. 1111 مرتبہ جو ہے یا مغنی پڑھ لیا کرو، آگے پیچھے 1111 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، پھر اس کے بعد 1111 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیا کرو، ایک مرتبہ خالی. پھر روزانہ 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھتے رہو، 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے رہو، روزانہ پڑھتے رہو تو اللہ چاہے گا تو روزے میں بہت برکت ہوگی. جب روزے میں برکت ہوگی تو ہمیں پارٹنرشپ دو گے نہیں دو گے بھائی؟ انشاءاللہ. ارے بتاؤ تو صحیح یار کینیڈا والو، پیسوں ہمارا پیسہ تو یہ ہے کہ تم تبلیغ میں لوگ، ہمارا سب سے بڑا ہدیہ یہ ہے کہ دین کے کام کو اپنا کام بنا. بس گھر سے نکلو، کسی نے کسی کو دعوت دو، سب سے پہلے اللہ سے کہو اے اللہ آج کھانا نہیں کھاؤ گے تو چلے گا، دعوت نہیں دو نہ چلے، ایسا نہیں کرنا، دعوت تو دوں گا کسی نے کسی کو، دو دو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھنا، آگے پیچھے 1111 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور 1 مرتبہ سورہ مزمل 1111 مرتبہ پڑھ لینا. پھر روزانہ تو 1111 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا مشکل ہے، آدمی کا بھی ہوتی ہے، تو روزانہ 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھ لیا اور 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیا تو اس کا کھاتا انشاءاللہ چلتا رہے گا. یہ تو ہو گئے روزے کے لیے. کئی لوگ لڑکیوں کے بارے میں پریشان ہیں، یہ لڑکیوں کی منگنیاں نہیں ہوتی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ جو ہے اپنی بچیوں سے کہو روزانہ وہ یا جامعہ 500 مرتبہ پڑھا کر، بس. یہ بہت مجرب نسخہ ہے علماء کا. ہمارے ہندوستان مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شرد گنگوئی، مولانا الیہ صاحب، یہ سارے بتاتے تھے عام طور سے، اور اپنی کتابوں میں ہم نے لکھا بھی ہے، لیکن کتابوں میں آدمی پڑھے گا دیکھے گا کہاں جائے گا، اس لیے میں نے آسان کر کے بتا دیا کہ یا جامعو روزانہ جو ہے 5 تسبیح پڑھ لیا کرے، چاہے مرد ہو چاہے، اور جیسے مرد کو بیوی چاہیے تو مرد پڑھ لے گا، عورت کو چاہیے تو وہ پڑھ لے گی، جو بھی ہوگا. لیکن یہ کہ بھائی آپ شادی کر رہی ہیں آپ کو اور پڑھے دوسرا، ایسا نہیں ہوتا. جیسے استخارہ میں کہتے ہیں نا، مولوی صاحب ذرا استخارہ کرو نا میرا کاروبار میں. ارے کاروبار تجھے کرنا ہے، استخارہ میں کروں؟ یہ جو قرآن سے فال نکالتے ہیں نا، قرآن سے فال، یہ کوئی ہماری حدیث میں نہیں ہے، ہمارے اس میں نہیں ہے، ہمارے مسئلے میں نہیں ہے کہ قرآن سے فال نکال رہے ہیں. قرآن فال نکالنے کے لیے، قرآن تو عمل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل. کچھ بیماریوں کے متعلق بھی کچھ بتانا ہے کہ عام بیماریوں سے بچنے کے لیے کل مجھے یاد دلا دینا، دو تین چٹکلے بتا دوں گا انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في الأهل والمال. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان الديان، سبحان الرحمن المستعان، سبحان الخالق، سبحان المالك، سبحان الرحمن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا، اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا. اے مولا کریم، رحمت کے عشرے میں جو کچھ بھی ہوا تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور مغفرت کے عشرے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہ تیرے سمندر کے مقابلے میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ تیرے گناہ، تیری رحمت کا سمندر یہ بہت زیادہ وسیع ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بے شک ہم نے گناہ کیے، اندھیروں میں گناہ کیے، اجالوں میں گناہ کیے، سردیوں میں کیے، گرمیوں میں کیے، جان کر کیے، انجان کر کیے، اور بڑے کیے، چھوٹے بھی کیے، حلم اور حرم میں بھی کیے،
مسجدوں میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہمارے بدن پر جو کپڑے ہیں کہیں پر اے اللہ سفید داغ نہیں ہے, سب کالے ہی داغ ہیں, ہمارے دامن میں کالے ہی دھبے ہیں, مگر تو کریموں کا کریم ہے, تو نے رمضان کا مہینہ دیا ہے, اور اے اللہ یہ غروب کا وقت ہے, اور یہ مجمع تیری مناجات میں لگا ہوا ہے, اور تجھ سے باتیں کر رہا ہے. اے مولا کریم, ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے, معافی کی قلم پھیر دے, معافی کی قلم پھیر دے, معافی کی قلم پھیر دے, عباد صالحین میں شامل فرما دے, مستبد الاخیار میں شامل فرما دے, تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے, تیرے منیب بندوں میں شامل فرما دے, تیرے اواہ بندوں میں شامل فرما دے, تیرے اواب بندوں میں شامل فرما دے, ہمیں تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما جن کی تعریف تو نے قرآن میں کی ہے, قلیل من عبادی الشکور, ان تھوڑے تھوڑے بندوں میں تو ہمیں شامل فرما دے, ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے. اے اللہ گناہوں کی نحوست سے تو ہمیں بچا لے. اے اللہ ہم نے پیسوں کے خاطر ہمارا دین بیچا ہے, اے اللہ ہمارے اولاد کی جڑوں میں ہم نے حرام لقمے داخل کیے ہیں, اے اللہ یہ جرم عظیم کو تو معاف فرما دے. پاک صاف ہماری اولاد دنیا میں آئی تھی اور بہت اچھی نیک سلیم الفطرت آئی تھی, لیکن گناہوں کی وجہ سے اور مال کی بے احتیاطی کی وجہ سے ان کے خونوں میں گناہوں کے جراثیم آ گئے. ان گناہوں کے جراثیم کو تو معاف فرما دے, اور اللہ ہمارے خون کو پاک فرما دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے, ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے, ہمارے کانوں کو مسلمان بنا دے, ہمارے رگ رگ کو مسلمان بنا دے, ہمارے آگے نور کر دے. اللہم اجعل امامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن یمیننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا وجعل لنا نورا یوم القیامہ. ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے, ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے, ہمارے خون کو نورانی بنا دے, ہمارے گوش اور پوست کو نورانی بنا دے, ہمارا بال بال نورانی کر دے, ہمارا پورا جسم نورانی بنا دے. ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما لے. اس مجلس میں تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم جس مجلس میں سے اٹھ کر اپنے اپنے قبروں میں اپنے اپنے گھروں پر جا رہے ہو, تیرے آسمان پر اعلان ہو رہا ہو, کھڑے ہو جاؤ قوم مغفور لکم, کھڑے ہو جاؤ, تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. اے اللہ تو ہی بتا ہمارے گناہوں سے تیرا کیا نقصان پہنچے گا. یا من لا تدره الذنوب ولا ينقصه المغفرہ, اے وہ پاک ذات ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, تو معاف کر دے گا, تیرے دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی. ہم تو فقیر بن کر آئے ہیں, جھولے پھیلا کر بیٹھے ہیں, تو اگر ہمارے جھولے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لے گا پھر بھی ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے, پھر بھی ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے. ہم تیرے کرم کے عادی ہو چکے ہیں, ہم تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں, ہمیں عادت پڑ گئی ہے تیرے کرم کی, ہمیں عادت پڑ گئی ہے تیرے فضل کی, ہمیں عادت پڑ گئی ہے تیری سخاوت کی, اور تیری سخاوت کی کہانیاں بہت مشہور ہیں, تیری سخاوت کی کہانیاں بہت مشہور ہیں. جس نے بھی تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تو نے کھول دیا ہے. بے شک ہماری نیکیاں ہمارے روزے ایسے نہیں ہیں جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکیں, تیرے دربار میں تو نبیوں کے روزے موجود ہیں, تیرے دربار میں نبیوں کی تراویح موجود ہے, ان کی خیر خیرات موجود ہے. کہاں ہم کہاں وہ, لیکن تو قریب ہے, قریب جو ہوتا ہے کھوٹے پونجی کو قبول کر لیا کرتا ہے. کسی زمانے میں کوئی سخی تھا اور اس نے اپنی دکان پر بورڈ لگایا ہوا تھا, جس کا کھوٹا سکہ کہیں نہ چلتا ہو میرے یہاں چل جائے گا. وہ کھوٹے سکے ہی لیتا تھا اور لوگوں کو اچھا مال دے دیتا تھا. اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ کھوٹے سکے والوں کو ڈھونڈتا تھا. اے اللہ اس کی ادا تجھے پسند آ گئی اور تو نے اس کو معاف کر دیا. ہم بھی کھوٹے سکے والے ہیں, ہمارے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. تو قریب ہے, تو رحیم ہے.
اے پہاڑوں کی وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، اگر ہماری آنکھیں تجھے دیکھ لیتی جب تک تو ہم سے خوش نہ ہوتا ہم تجھے ہرگز نہ چھوڑتے، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے، تیری آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو قریب ہے، ہمارے بڑھاپے پر رحم فرما، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے مردوں عورتوں کو دیندار بنا دے، اے اللہ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما دے اور حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے اور تیری اور تیرے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دے، اس ملک میں آنے کو ہمارا تو ہمیں اس ملک میں تو لایا ہے اور ہماری روزی تو نے اتاری ہے، اس ملک میں آنے کو بھی خیر کا معاملہ فرما دے، اس ملک کے قیام کو بھی قبول فرما لے اور اس ملک سے واپسی کو بھی قبول فرما لے، اور آئندہ جہاں جہاں دانا پانی تو نے لکھا ہو اور جہاں جہاں پروگرام طے ہو اے اللہ وہاں پر پروگرام آسان فرما، اے اللہ 27 شب کی دعا کا مسئلہ بھی آسان فرما، مہندی مسجد کے پروگراموں کو بھی آسان فرما، اے اللہ قدم قدم پر دستگیری فرما، قدم قدم پر اعانت فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس مجمع میں بوڑھے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اے اللہ یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ موت نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے نہ بچے کو دیکھتی ہے، وہ تو تیرا حکم ہوتا ہے، بس تجھے اتنا کہتے ہیں کہ اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنانا بلکہ بار بار یہ رمضان ہمیں مل رہا ہو اور بار بار یہ مہمان آ رہا ہو اور اس مہمان کی قدر کر رہے ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا، ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکیں، ہمیں وہ شقی انسان مت بنانا، ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا، نادانی کی وجہ سے تیرے دروازے سے دور رہے ہو اب تیرے دروازے پر آئے ہیں، صبح کا پھٹکا ہوا شام کو اگر واپس آئے اسے پھٹکا ہوا نہیں کہتے، شام کا پھٹکا ہوا اگر صبح کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، بھٹکے ہوئے آہو کو اب سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو اب سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، یا ذل جلال والاکرام یا حنان یا منان، اے اللہ صبح کا جانور نکلا ہوا شام کو اپنے گھر پر واپس لوٹ آتا ہے لیکن یہ امت اب تک تیری طرف لوٹی نہیں ہے، جانور صبح کو گھر آ جاتا ہے یہ امت اب تک تیرے گھر والی نہیں ہوئی ہے، اے اللہ اس امت کو اپنا گھر کا چوکھٹ کا اپنے گھر والا بنا دے اور گھر میں رہنے والا بنا دے، مسجدوں سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، مسجدوں سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے خون کو مسلمان بنا دے، ہمارے پٹھوں کو مسلمان بنا دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے دے، مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا ایک طرف فرشتے بیٹھے ہوں گے جو ہمارا ایمان بچانے کی فکر میں ہوں گے، ایک طرف شیطان بیٹھا ہوگا ایمان گنوانے کی فکر میں ہوگا، اے اللہ تیرے مدد کے بغیر ہمارا ایمان بچ نہیں سکتا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ تیرے مدد کے بغیر ہمارا ایمان بچ نہیں سکتا ہے، ایمان اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، ایسا ذکر کرنے کی توفیق دے کہ اس کے بعد غفلت نہ ہو۔ اے اللہ، محبوب کی امت پریشان ہے، تیرے محبوب کی امت پریشان ہے، برما میں مسلمان پریشان ہے، آساب میں پریشان ہے، شام میں پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس مجلس میں ہم پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو پوری امت کے مردوں عورتوں کو معاف فرما دے، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ جتنی بھی گناہوں کی کھڑکیاں ہمارے گھروں کی طرف کھلی ہوئی ہیں ان گناہوں کی کھڑکیوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، لوح قلم بھی تیرے پاس ہے۔ اے اللہ، جن لوگوں کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہماری کتابوں کو قبول فرما، ہمارے قدموں کو قبول فرما، ہمارے قلموں کو قبول فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ، جس کرم سے تو نے ہمیں اس مجلس میں جمع کیا ہے، یہ دار السلام میں تو نے ہمیں جمع کیا ہے، تیرے دار السلام میں بھی جمع فرما دے، تیرے دار السلام میں بھی جمع فرما دے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہمیں جمع فرما دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں عافیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ اللہم اجعل ثأرنا علی من ظلمنا، منصرنا علی من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الی النار مصیرنا، نعوذ بک من کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ، اللہم انا نعوذ بک من خلیل ماکر، عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی، ان رآ حسنة دفنها وان رآ سیئة اذاعها وافشاها امام الناس، اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن عمل السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء ومن قدم السوء ومن قلم السوء ومن سفر السوء ومن حضر السوء، یا ذا الجلال والاکرام، اللهم احفظنا من كل مكروه وبلاء ومصيبة، يا ذا الجلال والإكرام۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔